ولا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين فقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين فما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية فما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
بزرگان محترم برادران عزیز پچھلے درس میں جو بات ہوئی تھی وہ تھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو کس طریقے سے ایمان کی دعوت دی اور اس ماحول میں جو بت پرستی کا ماحول تھا اس ماحول میں کس طریقے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو یہ بتایا کہ تمہارا طریقہ غلط ہے تو دعوت دینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مناجات شروع کر دی اور اللہ سے دعا مانگی اور یوں فرمایا کہ وَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُعَاصِينَ اے اللہ میرے باپ حضرت میرے باپ آزر کی مغفرت کر انہو کان من الضالین کہ وہ گمراہوں میں سے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد یہ مسلمان نہیں تھے یہ بت تراش تھے اور بت پرست تو تھے بتوں کی عبادت تو کرتے تھے بت تراش کا مطلب یہ کہ بت بنانے کے اتنے بڑے ماہر تھے کہ بڑا مشہور ان کا نام تھا بت بنانے والوں میں تو انہوں نے یہ دعا مانگی اپنے والد آزر کے لیے وَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ کہ اللہ میرے والد حضرت میرے والد آزر کی مغفرت کر دے وہ گمراہوں میں سے ہیں حالانکہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحیم قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ما کان للنبی نبی کے لیے حلال نہیں والذین آمنوا اور نہ اہل ایمان کے لیے حلال ہے ان یستغفروا للمشرکین کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں مشرکین کے لیے توبہ کریں نہ کسی مومن کے لیے جائز نہ کسی نبی کے لیے جائے کہ کسی مشرک کے لیے وہ مغفرت کی دعا مانگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ولو کانوا اولی قربا اگرچہ وہ ان کے قریب رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو باپ سے بڑا قریب کون ہوگا لیکن ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر وہ بت تراش تھے بت پرست تھے فرمایا کہ اگرچہ قریب رشتہ دار کیوں نہ ہو ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ مانگے جبکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ دوزخی ہے کفر کی حالت پر اس کے انتقال ہوا اب سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے دعا مانگ لی اپنے والد کی کہ اللہ میرے والد کی مغفرت کر جبکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے والد بت بت بنانے بھی ہیں اور بتوں کو پوچھتے بھی ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو السلام یہ امید تھی کہ میرے والد مسلمان ہو جائیں اس لیے انہوں نے یہ دعا مانگ لی اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے والد خفیہ طور پر ایمان قبول کر چکے ہیں، ان کو اندازہ تھا لیکن انہوں نے اس کا اعلان نہیں کیا، اس لیے انہوں نے دعا مانگ لی. لیکن جب بعد میں ان کو پتا چلا کہ میرے والد نے وہ ایمان قبول نہیں کیا، تو پھر انہوں نے یہ دعا بھی چھوڑ دی. ان کو یہ بات میں پتہ چل گیا تو انہوں نے پوری بیداری اور فراغت کا اپنے والد سے اظہار کیا کہ میں اپنے والد سے بالکل بری ہوں اور بالکل میں بیزار ہوں، کیونکہ وہ دین اور ایمان کو قبول کرنے والے ہیں نہیں. تو اس لیے فرمایا کہ وقت بھی ابھی انہ کانا من الصالحین ولا تخزنی یوم یبعثون. اللہ سے دوسری دعا مانگی کہ اللہ جس دن سب اٹھائے جائیں گے اس دن مجھ کو رسوا نہ کیجیے. آپ دیکھو ہم اپنی دنیا میں رہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں لاکھوں کروڑوں اربوں انسان ہیں، لیکن سارے کے سارے ایک جگہ تو جمع نہیں ہوتے. آج اس دنیا میں کتنے ارب انسان ہیں، سب ایک جگہ تو جمع نہیں ہو سکتے. ایک وقت میں چند ہزار چند لاکھ ہی ہوتا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا. لیکن روز آخرت میں جب سے دنیا بنی اور جب جا کر دنیا ختم ہوگی، تمام انسان ایک جگہ پر جمع ہوگا. اب اندازہ کرو کتنی بڑی تعداد، ہم چند سو انسانوں کے سامنے رسوائی برداشت نہیں کر سکتے اور ہماری ہمت جواب دے جاتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ کیسے کرے گا. لیکن اس وقت میں وہ ابراہیم علیہ السلام والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ اس روز قیامت سے مجھ کو رسوا نہ کہیے گا جب اتنی دنیا کھڑی ہے، کوئی گن بھی نہیں سکتا کہ کتنے انسان ہوں گے اس وقت پہ. اس لیے یہ دعا مانگی جو بلا تخزنی یوم یبعثون، یوم لا ینفع مال ولا بنون. اے اللہ مجھ کو رسوا نہ فرمائیے گا جس دن کے قیامت قائم ہوگی اور جس دن کے نہ بیٹے کام دیں گے نہ مال کام دے گا، کوئی چیز کام نہیں دے گی. یہ ہماری آنکھوں میں پٹی بندی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں میرا مال میری جائیداد، میرے جناب اتنے پوچھنے والے، میرے اتنے ملنے والے، میرے خاندان کے اتنے لوگ، میرا فلانا رشتہ دار فلانا دوست فلاں عہدے پر بیٹھا ہے، وہ میرا فلانا فلانے عہدے پر بیٹھا ہے. آپ دنیا میں بھی دیکھتے جب کبھی مشکل میں خدا نہ خاصا انسان پڑتا ہے تو پھر کوئی کام نہیں کرتا. اللہ کی طرف سے جب کبھی آتی ہے انسان کے اوپر، آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ وہ بھی کام نہیں کر رہا، اب یہ بھی کچھ نہیں کر رہا، وہ بھی کچھ نہیں کر رہا، خاندان بھی ایسا ویسا رہ گیا. تو یہ تو دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں، آخرت میں جو ہوگا تو ہوگا. فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن کے نہ کام آئے گا انسان کے، نہ بیٹے کام آئیں گے اور نہ انسان کے نہ مال انسان کے کام آئے گا، کوئی چیز انسان کے کام نہیں آئے. الا من اتى الله بقلب سليم، ہاں اگر کوئی انسان اللہ کے پاس سالم دل لے کر آیا، اگر کوئی انسان اگر اللہ کے پاس دل سلیم لے کر آیا، دل سلیم کے معنی ہوتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی جو تفسیر فرمائی قلب سلیم کی، وہ فرمایا کہ اس فرماتے کہ اس سے مراد وہ قلب ہے جو قدم توحید کی گواہی دے، وہ قلب سلیم ہے. وہ دل وہ قلب جو قلب توحید کی گواہی دیتا ہے وہ قلب سلیم ہے. یہ تفسیر کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، یعنی کلمہ توحید ہے قلب سلیم اور شرک سے پاک. اور یہی چیز دوسرے حضرات صحابہ اکرام سے اور حضرات مفسرین سے یہ تشریح منقول ہے. وہ فرماتے کہ تندرست دل صرف مومن کا ہوتا ہے. ہم لوگ میڈیکل کی اصطلاح میں تو تندرست دل اس کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی خرابی نہ ہو، صحیح کام کر رہا ہو، اس کا جو فنکشن ہے قلب کا دل کا وہ صحیح کام کر رہا ہوں، میڈیکل اس کو کہتے ہیں کہ دل صحیح. لیکن قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں ایک وہ میڈیکل والا تو ہے ہی کہ دل صحیح کام کر رہا ہو، شرک سے پاک کو اور قلب توحید اس کے اندر ہو یہ اضافہ ہے. یہی تفسیر حضرت امام مجاہد نے، حضرت سعید بن مسیب نے رحمہ اللہ، ان سب حضرات نے فرمائی کہ دل قلب سلیم صرف وہ ہوتا ہے، مومن کا ہوتا ہے، جس کے اندر کلمہ توحید ہوتا ہے، شرک نہیں ہوتا. اور کافر کا دل جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے، میڈیکل کے لحاظ سے ٹھیک ہو، لیکن قرآن کی اصطلاح میں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ فی قلوبہم مرض، قرآن کریم نے فرمایا مشرکین کے بارے میں کہا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری. بیماری کیا ہے؟ کہ وہ ایک اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہے. اب ترجمہ دیکھیے آیت کا، فرمایا کہ اس دن کوئی نفع نہیں دے گا، مال اور بیٹے نفع نہیں دیں گے، الا من اتى الله بقلب سلیم، ہاں البتہ اگر کوئی انسان لے کر آیا صحیح سالم دل کو. اگر کوئی انسان کیا لے کر آیا؟ صحیح سالم دل کو لے کر آیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی جو مال اور اولاد ہے وہ مال اولاد بھی اس کے کام آئے گا. جو ایمان کی حالت میں آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، اس کے مال بھی کام آ جائے گا، اس کے اولاد بھی کام آ جائے گی. حالانکہ اب دیکھیے دو طریقوں سے اس کا جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ مال اور اولاد قیامت کے روز کسی شخص کے کام نہیں آئیں گے، بجز اس انسان کے جس کا قلب سلیم ہے، یعنی وہ مومن ہے. اس کا حاصل یہ ہوا کہ یہ سب چیزیں قیامت میں بھی مفید اور نفع دے سکتی ہیں. اب مال اور اولاد کیسے نفع دے گی؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اس طرح نفع دیں گے مال اور اولاد روز قیامت میں، بشرط یہ کہ ایمان ہو. تو مال اور اولاد دنیا کا وہ بھی فائدہ دے جائے گا اس طریقے سے کہ دنیا میں اگر کسی انسان نے پیسوں کو خرچ کیا ہو، صدقہ کیا، خیرات کیا، اللہ کے راستے میں پیسے کو لگایا، غریبوں پر خرچ کیا، زکاتے دی، تو یہ دنیا کا مال، اور اسی ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، تو یہ دنیا میں خرچ کیا ہوا مال اس کے آخرت میں کام آئے گا. بیوی پر خرچ کرتا ہے، ماں پہ خرچ کرتا ہے، بیٹیوں پہ، بیٹوں پہ خرچ کرتا ہے، اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہے، اپنی ذمے کے حقوق و فرائض کو پورا کرتا ہے. یہ جو انسان اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے نا، ان کو کھانا کھلا رہا ہے، حالانکہ وہ اس کا فرض ہے، اپنی فیملی، اپنی خاندان کی کفالت کرنا ایک ہر مرد پر فرض ہے. لیکن حدیث شریف میں فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے اولاد کے اوپر خرچ کرے. یہ بہترین صدقہ دنیا میں ریشیوں پر خرچ کر رہا ہے، مسجد پہ خرچ کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، زکات دے رہا ہے، قربانی کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، سارے کام نیک کر رہا ہے. ایمان کی حالت پر انتقال ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس انسان کا مال نے اس کو آخرت میں نفع دیا. اب اس کے اوپر اس کا جو سوال ملے گا. اسی طرح بیٹے، اولاد، ویسے تو کافروں کی اولاد آخرت میں کام نہیں آئے گی، لیکن ایک انسان کی اولاد ہے، اس نے اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کی، مرنے کے بعد اس کی جو اولاد ہے وہ اس کی اولاد مرنے کے بعد اس کی اولاد اس کے کام آ رہی ہے. اور کام آنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس نے اپنی اولاد کی کامل یعنی تربیت اچھی کی، اور تربیت اچھی کرنے کے بعد اس نے اپنی اولاد کو دین سکھایا، نماز سکھائی، روزہ بھی سکھایا، اچھا ماحول دیا، اچھی تربیت دی. اب مرنے کے بعد اب اس کی اولاد اب وہ سارے کام کر رہی ہے. باپ کے مرنے کے بعد وہ باپ کے لیے صدقہ بھی کرتی ہے، باپ کے لیے خیرات بھی کرتی ہے، باپ کے لیے سارے ثواب بھی کرتی ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد، حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے تو کوئی چیز اب دنیا کی کام نہیں آتی سوائے تین چیزوں، وہ انسان کے کام آتی. ایک وہ چیز کہ آدمی نے کوئی تصنیف کی جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. آدمی مر جائے گا لیکن جو اس کتاب سے فائدہ اٹھائے گا اس کا نفع اس کو پہنچا. اب دیکھو کوئی کتاب ہے ساتھ، کوئی کتاب کئی سو سال پرانی ہے، لوگ پڑھ پڑھ کے دین سیکھ رہے ہیں، اب یہ نورانی قاعدہ ہے، قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، بچہ بسم اللہ پڑھ کر نورانی قاعدہ شروع کرتا ہے، یعنی قرآن پاک سیکھنے سے پہلے اس کو قاعدے کو پڑھتا ہے. آپ اجر و ثواب دیکھیے کتنا اجر و ثواب. آج قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کو بھی ایک زمانہ دراز بیت گیا، لیکن جتنا بچہ قرآن کریم سیکھتا ہے اس کو پڑھنے کے بعد کتنا ثواب ان کو پڑھتا. پھر ایک بڑا قاری ہے، ایک بڑا عالم ہے، ایک بڑا مفتی ہے، اس وہ لوگوں کو دین سکھاتا ہے، قرآن پاک پڑھنا سکھا دیا، دین کے مسائل سکھا دیے، کوئی اور علم سکھا دیا. اب جب تک لوگ اس کے مطابق عمل کرتے رہیں گے یا اس کے شاگرد در شاگرد آگے اس کو پھیلاتے رہیں گے، اس کا ثواب جہاں ان کو پہنچے گا ان کے شاگردوں کو بھی پہنچے گا. یہ بھی سب یہ بھی کام آتا ہے مرنے کے بعد. اور تیسری چیز ہے کہ کوئی صدقہ جاریہ لگا کرتی ہے، یہ صدقہ جاریہ مسجد بنوا دی. مسجد تو خیر بہت خرچے کی چیز ہے، کسی کے پاس تھوڑے سے پیسے اس نے 10 روپئے مسجد کے وقت میں ڈال دیے، کوئی چیز جہاں کوئی چیز لگے اس سے 10 روپئے بھی لگے ہوئے ہے. تو یہ چھوٹی مقدار جو ہے یہ ہمارے لیے چھوٹی ہوتی ہے، اللہ کے وعدہ پر بہت بڑی ہوتی ہے. اللہ کیا بہت بڑی ہوتی ہے، اللہ کو پیسوں سے کیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو انسان کی نیت کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے. تو فرمایا کہ تیسری چیز سب جا رہی ہے، کنواں کھدوا دیا، درخت لگوا دیا، مسجد بنوا دی، کوئی اور ایسی کولر لگوا دیا، نل لگوا دیا. جب تک وہ انسانوں کے فائدے کی چیز ہے، جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، مر گیا، کھپ گیا، ہڈیاں ریزے ریزا ہو گئی، سب ختم ہو گیا، لیکن اعمال کا ثواب اس کو پھر بھی جاتا ہے. اور ایک چیز ہے کہ نیک اولاد چھوڑی. نیک اولاد چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اولاد زندہ ہے اس کی اولادیں در اولادیں چلی آ رہی ہے، نسل در نسل چلی آ رہی ہے، نسلوں میں دین ہے. ایک نسل صحیح کام کر کے چلی جائے تو نسلوں میں دین چلتا ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارا خطہ سندھ کا محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو راجہ ظاہر سے آزاد کروایا. آج اس وقت سے لے کے اب تک اس خطے میں دین ہے، نسل بعد نسل، نسل در نسل اس میں دین چلا آ رہا ہے، اس کا ثواب ان کو جا. تو یہاں ترجمہ دیکھیے، فرماتے یوم لا یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن کوئی مال اور بیٹے انسان کے کام نہیں آئیں گے. ولا الا من اتى الله بقلب سليم، ہاں البتہ کوئی انسان اگر کلمہ توحید والے دل کے ساتھ، شرک سے پاک دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کا مال اور اس کے بیٹے اس کے کام آئیں گے. وہ کس طرح کام آئیں گے کہ دنیا میں کوئی مال اللہ کے راستے میں خرچ کے بچتے کہ حلال مال ہو، رشوت کا سود کا مال نہ ہو، چوری کا مال نہ ہو، تو وہ آخرت میں کام دے گا. بیٹے دنیا میں اگر رہے، اچھے کام کرتے رہے، وہ انسان کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے کہ اس نے ایک نیک اولاد تیار کی تھی جس نے یہ کام. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی انسان مومن ہو کر جب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، اس کے مال اور اس کی اولاد اس کے کام آ سکتے ہیں. یہ سہولت، یہ خصوصیت یا غیر مسلم کو حاصل نہیں ہوتی. آج ہم اس طرح بہت کم توجہ کرتے کہ ہمارے بچے سیدھے راستے پر آ جائیں. ہم بس جس کوشش میں ہوتے ہیں کہ یہ ڈگری مل گئی، وہ مل گئی. ٹھیک ہے، ڈگریاں ملنا کوئی بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ بہت اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری عطا فرمائے، لیکن ایک شرط ہے کہ ان بچوں کو دین پکا ہونا چاہیے، نمازی ہو، روز فرائض کا علم ہو. دین پکا ہونے کا کیا مطلب ہے کہ فرائض واجبات کا علم ان کو آتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے. ان کو ماں باپ نے تربیت ایسی کی ہو کہ بچے فرائض واجبات میں بدلے. نمبر دو، حرام کبیرہ گناہوں سے دور ہوں، ان کو پتا ہو کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ کبھی نہیں کرتا. آپ یقین مانیں ایسے لوگ کبھی دنیا میں پیچھے نہیں رہتے. لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دیندار بنا دیا تو ہمارے بچے دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے. میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں، دنیا کی دوڑ میں آگے نکل جائیں گے، پیچھے نہیں جائیں گے. آج کتنے گھرانے، کتنے خاندان، کتنے بچے وہ ہیں جن کو اللہ نے دنیاوی تعلیمات سے بھی آراستہ و پیراستہ کیا، دنیا کی کسی مجلس میں چلے جائیں ان کے لوگ عزت کرتے ہیں، عزت سے دیکھے جاتے ہیں، اور وہ دنیا کی دوڑ کے پیچھے نہیں، اور آپ دین میں دیکھیں تو دین میں بھی بڑے آگے نظر آئیں گے، فرائض میں پکے، واجبات میں پکے، محرمات سے دور، اندھیر کاموں کے اندر آگے آگے، وہ دنیا میں کسی کی دوڑ کے پیچھے. لیکن کوئی انسان کہہ کے دنیا کی دوڑ کا مطلب ہے کہ بے حیائی، تو ہاں بے حیائی تو اس میں ضرور پیچھے ہوں گے، اللہ کے نیک بندے اس میں پیچھے رہنا بھی چاہیے ہر انسان کو. تو اس کو فرمایا کہ جو ملائن فارم معلوم ہو بلا بنو، وہ مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، لیکن کام آئیں گے تو مومنین کے آئیں گے جو کہ نیک کام کرتے ہوں گے، اور وہ مال ان کا اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا، بشرطی کہ وہ مال کیسا ہو، حلال ناجائز حرام نہ ہو. یہ حلال مال کی برکت ہوتی ہے، اللہ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے گا. حلال مال جب ہوتا ہے، ہوتا تھوڑا ہے، ضرورت بہت پوری کرتا ہے. حرام مال زیادہ ہوتا ہے، ضرورت پوری نہیں کرتا. حلال مال تھوڑا ہوگا، ضرورتیں بھی پوری کرے گا، اور اللہ کے راستے میں وہ پیسہ خرچ سکتا بھی جاتا بھی، توفیق بھی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا کر دو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنے موائد میں لکھا ہے، حضرت نے لکھا کہ ہمارے زمانے کا ایک گھسیارا تھا، گھسیارا یعنی جو گھاس کاٹتا تھا، ایک مزدور سارا دن گھاس کاٹتا. اب اندازہ کر لیجئے کہ اس گھاس کاٹنے والے کی تنخواہ کیا ہوگی. تو فرماتے تھے کہ ہر مہینے اس کو 6 آنے ملتے، ہر مہینے اس کو کیا ملتے تھے، 6 آنے. اب تو آنا کوئی جانتا بھی نہیں، ہم جب بہت چھوٹے ہوتے تو سب مجھے آنے جانا ہوتا. تو حضرت نے لکھا ہے کہ اس 6 آنے میں سے، اب دیکھو حلال کی کمائی، حلال کی کمائی اس کی، محنت گاڑھے پسینے کی کمائی، تو اس 6 آنے میں وہ 2 آنے تو اپنے گھر کے لیے رکھتا تھا، 2 آنے وہ صدقہ کرتا تھا، اور باقی 2 آنے سے لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا. اس میں کبھی دارالعلوم دیوبند کے علماء کی دعوت کر لی، کبھی کسی کو کھانا کھلا دیا، کبھی کسی کو کھلا دیا. تو حضرت نے لکھا ہے کہ جب وہ ہماری دعوت کرتا تھا کبھی، تو صرف دال، پتلی دال اور روٹی ہوتی. حضرت فرماتے ہیں کہ لیکن وہ دعوت ایسی ہوتی تھی ان کا سیارے کی، کہ ہمیں انتظار رہتا تھا کہ وہ ہمیں دال روٹی کب کھلائے گا. فرماتے تھے کہ اس کو کھانے کے بعد ہم اپنے دل میں ہمارا نہ چکے. اب اندازہ کر لیجئے کہ 6 آنے میں سے 2 آنے گھر کے، 2 آنے اس میں سے بھی صدقہ ہو رہا ہے، صدقہ بھی ہو رہا ہے، اور 2 آنے کس کے، لوگوں کو کھانا کھلانے کے. تو یہ حلال کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب حلال عطا فرماتے تو اس حلال پیسے کو انسان کہاں کرتا ہے، ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں اور اللہ کے راستے میں بھی وہ پیسے استعمال ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم فأزلفت الجنة للمتقین. آج ہم لوگوں کی اکثریت حلال پیسے کی اہمیت کو بھول چکی ہے. ہمارے ہاں نظر جاتی ہے مال کی کثرت کے اوپر، مال زیادہ ہو. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی زیادتی کی دعا نہیں مانگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی کثرت کی دعا نہیں مانگی کہ اللہ مجھے بہت مال دے دے، ایسا نہیں مانگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی برکت کی دعا مانگی، اللهم قنعني بما رزقتني فيه، اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه. اے اللہ مجھ کو آپ برکت عطا فرما دیجیے اس پیسے میں جو آپ نے مجھ کو پیسہ، اے اللہ مجھ کو قناعت عطا فرما دیجیے اس مال میں جو آپ نے مجھ کو مال عطا فرما دیا، وبارك لي فيه، اور اے اللہ مجھ کو اس مال میں برکت بھی ڈال دیجیے، برکت بھی ڈال دیجیے. برکت کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کرتے تھے کہ ہم مال، سود مال میں برکت ہے، مال کی کثرت مقصود نہیں ہے، مال کی زیادتی مقصود نہیں ہے. برکت کس چیز کا نام ہے؟ برکت اس چیز کا نام ہے کہ انسان کے آمدنی کے اندر انسان کی ضروریات اور خواہشات پوری ہوتی ہیں، عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، کسی سے مانگے بغیر. یہ برکت ہے. یہ برکت صرف حلال پیسے میں آتی ہے، حرام پیسے میں برکت نہیں آتی. نہ توفیق ہوتی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، اس سے بخل بڑھتا ہے انسان، حرص بڑھتی ہے حرام پیسے. اللہ تعالیٰ حلال پیسے میں برکت ڈالتے ہیں کہ اس کے اندر آدمی کا دل کھلتا ہے، مسلمان کا دل فیاض ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حلال ہوتا ہے. اور آج حرام پیسوں کا رواج کتنا بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا، اور اتنی لوگوں کی اس معاملے میں سستی ظاہر ہو رہی ہے، اتنی سستی آ رہی ہے لوگوں میں کہ لوگوں میں مال کی اہمیت، حلال مال کی اہمیت ہی کم ہوتی جا رہی، وہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ کتنی بڑی وبال کی چیزیں یہ حرام کر. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لقمہ حرام انسان کے حلق سے اترتا ہے اس سے جسم میں جو نشو و نما ہوتی ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے. ہم کیسے خوش ہیں وہ انسان کے جب مال بڑھ. تو فرمایا کہ اُزلفت الجنۃ للمتقین، اللہ نے قریب کریں کہ اللہ تعالیٰ جنت کو متقین لوگوں کے لیے یہ ڈالا جائے گا جنت میں متقین لوگوں کو. وبرزت الجحیم للغاوین، اور اللہ تعالیٰ دور کریں گے اور نکالیں گے دوزخ کو. للغاوین، سرکش لوگوں کے ساتھ، جو لوگ سرکش ہوں گے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل فرمائے. وقیل لہم اینما کنتم تعملون، ان سے کہا جائے گا ان کفار کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ ان کفار سے کہا جائے گا اینما کنتم تعبدون، کہاں گئے تمہارے وہ معبود جن کو تم پکارتے، جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے تھے، تم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا سب کچھ کر لیں گے. آج بتاؤ تمہارے معبود کہاں گئے، اللہ کے علاوہ کون ہے تمہارا معبود؟ هل ينصرونكم، کیا وہ معبود تمہارے، وہ بت تمہارے، کیا تمہاری کوئی مدد تم کر سکتے ہیں؟ او ينتصرون، یا تمہاری طرف سے کوئی بدلہ لے سکتے ہیں؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون، اللہ تعالیٰ فرماتے ان کو ڈالا جائے گا، ان بے رحموں کو اوندھے ڈالا جائے گا ان کو اس دوزخ کے اندر. خوب کی بو کمانے ہوتے ہیں الٹا کر کے ڈال دینا ان کو بھی، بلغاون اور ان بے راہوں کو بھی، یعنی جو ان بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا، ان کے بتوں کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا. اور جنود ابلیس اجمعون، ابلیس شیطان اس کے تمام لشکروں کو، اس کے تمام ایلچیوں کو، ان کو بھی دوزخ میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا. قالوا وهم فيها يختصمون، جب یہ کفار دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو آپس میں یہ لوگ جھگڑیں گے، کفار کہیں گے، یہ کفار آپس میں کہیں گے، وہ کہتے تمہاری وجہ سے میں دوزخ میں آیا، وہ کہتے میں تمہاری وجہ سے دوزخ میں آیا. وہ اپنے سرداروں کو پکڑیں گے جو زبردستی ان کو کہا کرتے تھے کہ تم ہماری بات کو مانو ورنہ تمہیں مار دیں گے. پھر ان کے پاس جائیں گے کہ دیکھو تم نے ہمیں کہاں مروا دیا. تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین، وہ لوگ کہیں گے کہ قسم اللہ کی ہم لوگ سری گمراہی دیتے ہیں. اذ نسبیکم برب العالمین، اور بتوں سے کہیں گے کہ ہم گمراہی ہماری یہ تھی کہ ہم تم کو اور رب العالمین کو برابر سمجھتے تھے. ہم کہتے تھے جس طرح اللہ ہے ایسے بتوں کو کہتے تھے کہ تم ہو. وما اضلنا الا المجرمون، ہم کو گمراہ کرنے والے کوئی نہیں ہے سوائے ان مجرمین کے، ان گناہگاروں کے، ان لوگوں کے جن لوگوں نے ہمیں برے راستے کے اوپر ڈال دیا. اب دیکھیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو دوستیاں ہوتی ہیں، ساتھ ہوتا ہے، صحبت ہوتی ہے، ماحول ہوتا ہے، یہ انسان کو بے شمار گناہوں کے اوپر مجبور کرتا ہے. ماحول ایسی چیز ہے، صحبت ایسی چیز ہے کہ انسان اس صحبت کا اثر پکڑتا ہے. اس لیے ہمیشہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے پہلے بھی سنایا تھا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو دین پر برقرار رکھنا ہے تو سوائے اس کے کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ آپ اپنا ماحول بنائیں. آپ کیا بنائیں؟ اپنا ماحول بنائیں. اس کے بغیر دین پر چلنے کا کوئی چارہ کار نہیں ہے اس کے علاوہ، جب تک آپ کا ماحول اپنا نہیں. قرآن کریم نے بھی اسی کو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچے لوگوں کے ساتھ رہنا تو بٹھک ہو جائے گی تمہاری. جھوٹوں کے ساتھ، غلط ماحول کے ساتھ اٹھو کے بیٹھو گے پھر یہ امید رکھو کہ ہماری ہم سیدھے راستے پر چل پڑیں گے، سیدھا راستہ کبھی بھی نہیں ملے گا. یہ طریقہ، یہ مجرمین بھی اپنے آپ کو نہیں کوس رہے، ساتھیوں کو کوس رہے جب وہ تمہاری وجہ سے میں یہاں پر چلا گیا. اب دیکھیے قرآن کریم نے بھی اسی کو فرمایا کہ آدمی جو ہے آخرت میں یہ دعا کرے گا جب عذاب کو دیکھے گا اپنے دوستوں کی وجہ سے، کہ کہتا تھا کہ یا رب لم اتخذ فلانا خلیلا، اے رب کاش کہ میں فلانے کو اپنا دوست نہ بنا. یا رب لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ آیت تو ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی، یہ دس میں بھی گزری ہیں آیتیں، کہ جب ایک کو عذاب ہوا تو اس کی وجہ سے جو اس کے پیروکار تھے ان کو بھی عذاب ہو گیا, تو وہ کہہ کہ کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا, اس کی مصیبت کی وجہ سے میں بھی مصیبت میں آ گیا. دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک انسان اگر کسی ڈاکو کے ساتھ ہے, کبھی وہ ڈاکو پکڑا گیا تو پولیس اس کے ساتھیوں کو بھی پکڑ کر لے جاتی ہے, وہ بعد میں چھوڑے جب بھی ہو, لیکن انسان کی ذلت اور رسوائی تو ہو ہی جاتی ہے نا. تو دنیا میں بھی یہی معاملہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جب انسان بیٹھتا ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ بعض اوقات ایمان سے ہاتھ ہو بیٹھتا. آپ دیکھیے ہمارے ہاں ایسے بے شمار انسان وہ ہیں جو چرچ میں جانے لگے, جو طرح طرح کے دوسروں کے مذہبی عبادت گاہوں میں جانے لگ گئے, اپنے ایمان کو چھوڑ بیٹھے, اس وجہ سے ان کو اٹھنا بیٹھنا فلانے کے ساتھ ہو گیا, بہت ہوتا ہے باپ. تو اس لیے فرمایا کہ وما اضلنا الا المجرمون, وہ کہتا کہ ہمیں صرف ان گناہگاروں نے گمراہ کیا. فما لنا من شافعین, وہ کہیں گے کہ ہے کوئی ہمارے ہماری سفارش کرنے والا, اللہ پہنچ تو گئے دوزخ کے اندر, پھر کہے گا کہ پھر کوئی نہیں ہماری سفارش کرنے والا, یعنی وہ کہیں گے کہ کون ہماری سفارش کرے گا. ولا صدیق ولا حبیب, نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی محبت کرنے والا, سب ختم ہو گئے. فلو ان لنا کرنا فنکون من المؤمنین, وہ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ فلو ان لنا کرنا, ایک مرتبہ ہم کو دوبارہ واپس بھیج دی دنیا میں, فنکون من المؤمنین, ہم مومن بن جائیں. ان فی ذلک لآیۃ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں نشانی ہے. یہ واقعہ جو ہم نے آپ کو بیان کیا, یہ واقعہ قرآن کریم میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیان کیا, اس میں نشانی ہے. نشانی یہ ہے کہ دیکھو اپنا جائزہ لو, اپنے دوستوں کا جائزہ لو, اپنے ملنے جلنے والوں کا جائزہ لو کہ وہ گناہ گار اور غلط ماحول کے لوگ تو نہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ کل وہ گمراہ کر کے کسی ایسے راستے پر ڈال دیں جو تباہی بربادی کا راستہ ہے. اس بات کا جائزہ لو کہ اللہ نے زندگی دی, یہ زندگی گناہوں میں صرف نہ ہو جائے کہ ان کافروں کی طرح حسرت کرنے لگو بعد میں جیسے وہ کافر حسرت کر رہے ہیں. کہ فلو ان, اور یوں دعا مانگ رہے کہ فلو ان لنا لنا, فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین, ہم ایک مرتبہ موقع مل جاتا ہم یہ مسلمان ہوں, اس کی نوبت ہی کیوں آنے دو. آپ جانتے ہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد پھر کوئی فرق کر دنیا میں نہ آیا نہ آئے گا, ایسا کبھی بھی نہیں. فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین, اس مرحلے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ان فی ذلک لآیۃ, اپنا جائے کہیں گناہوں کی زندگی ایسی تو نہیں کہ کل کسی مصیبت میں مبتلا کر دے, کوئی ایسے دوست احباب اور ملنا جلنا ایسے لوگوں سے نہیں, ایسے لوگوں سے تو نہیں جو انسان کو کسی غلط راستے کے اوپر ڈال دے. اور نشانی یہ ہے کہ دیکھو اللہ نے زندگی دی, زندگی کے کتنے سانس ہیں, زندگی کے کتنے لمحات ہیں, یہ لمحات انسان کے کب ختم ہو جائیں, کس مرحلے پر ختم ہو جائیں کسی کو پتا نہیں. تو پچھتانا پچھتانا پڑتا ہے انسان. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے واقعے میں آتا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سفر کر رہے تھے, تو قبرستان دوران سفر قبرستان کے پاس سے گزر ہوا, تو فوراً اپنے سواری سے اترے, گھوڑا تھا یا جو بھی تھا, اور اتر کر قبروں کے قریب انہوں نے فوراً دو رکعت, قبرستان کے پاس سے گزر رہے تو وہیں نیت نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہوئے, دو رکعت نماز پڑھی. اچھا وہ وقت ایسا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی نماز پڑھنے کا اس میں معمول نہیں, تو ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ شیخ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو یہاں نماز پڑھی کوئی خاص وجہ ہے نماز پڑھنے کی؟ نہ وہ نماز کا وقت ہے, نہ آپ کا اس وقت معمول ہے, آپ سفر بھی کر رہے ہیں, آپ اچانک قبرستان کے پاس آپ نے قبروں کو دیکھا تو اتر گئے, نماز دو رکعت پڑھ لی. آپ فرمانے لگے, یہ جملہ یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کے عمل کی توفیق دے. فرمانے لگے کہ دیکھو حدیث شریف میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں دو رکعت نماز پڑھ ہی لیتا تو آج میرے نام اعمال میں اتنا اضافہ اور ہوتا. جیسے ایک تاجر ہے وہ یہ تمنا بعض اوقات رکھتا ہے کہ میں یہ ڈیل کر لیتا تو مجھ پہ اتنا منافع ہو جاتا. وہاں آخرت کی ڈیل تو اعمال ہے, روپیہ پیسہ تو ہے نہیں, تو فرماتے ہیں کہ وہ یہ تمنا کرے گا کہ اتنا میں وقت برباد کرتا تھا، اتنا خالی وقت میرے پاس ہوتا تھا، کاش میں دو رکعت نفل نماز پڑھ لیتا تو اتنا میرا نام اعمال اور بڑھ جاتا، اتنے میرے گناہ اور کم ہو جاتے. تو فرمانے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ اس افسوس میں مبتلا ہونے سے بہتر یہ ہے کہ میں نے جب قبروں کو دیکھا مجھے ان کی آرزو یاد آئی تو سوچا کہ وقت ہے دو رکعت ہی پڑھ لوں گا، اس سے بہتر ہے کہ کل جا کے تمنائیں کروں ابھی دو رکعت پڑھ لوں. تو بات یہ کہ ان نفی ذالک لا آیا، اس میں نشانی ہے، ان واقعات میں جو انبیاء کرام کے واقعات میں نشانیاں کہ زندگی اللہ نے بڑی مختصر دی ہے، بڑی محدود دی ہے، کب کس کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے پتہ نہیں، واپس آنا نہیں ہے دنیا میں یہ تو طے شدہ بات. تو کیوں اپنی زندگی کو طرح طرح کے تجربات میں، طرح طرح کے خراب ماحول میں، طرح طرح کے اوقات میں بربادی لگا دی، کیا ضرورت پڑی اس مصیبت میں پڑی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی نظر آخرت کے اوپر لگی رہی، ان کی نظر آخرت پر لگی رہی، آخرت سے نظر اس کو ہٹتی ہے جب انسان اللہ والوں کو چھوڑ، اللہ کی صحبت سے ہٹتا، پھر انسان کو کہا جاتا ہے یہ کما لوں وہ کما لوں، یہ پیسے کر لوں وہ پیسے کر لوں، یہ سب ایک شیطانی چکر ہے جو ختم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے دولت کمانا کوئی گناہ کی بات نہیں، حلال ضروری ہے، لیکن اتنا انہمام کے خدا کو بھول جائے، اتنا انہمام کے آخرت کو بھول جائے، یہ دھوکہ اللہ. تو یہ اس لیے فرمایا کہ دنیا کی ان اوقات سے قدر کرو. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان دو چیزوں کی انسان کو اپنی موت سے پہلے وقت سے پہلے قدر کرنی چاہیے، ایک صحت اور ایک فرصت، ایک صحت اور ایک فرصت. صحت کا مطلب ہے کہ اللہ نے اگر صحت اچھی دی ہے تو جتنے نیک اور اچھے کام کر سکتے ابھی کر لو، حج نہیں کیا تو ابھی کر لو، بڑھاپے میں حج مشکل ہوتا ہے، کوئی اور اچھائی ہے اس کو ابھی کر لو، اس انتظار میں مت بیٹھو کہ کبھی بعد میں کر لوں گا، ابھی اللہ نے صحت دی ہے بعد میں تم ابھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لو زیادہ سے زیادہ، کل کرسی پہ بیٹھنا شروع ہوگا تو فرق پڑنا بھی دوبر ہو جائے. اور دوسری فرصت ہے کہ فرصت کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اللہ نے اگر وقت دیا ہے تو اس وقت کو کام میں لگا لو، نیکیوں میں لگا لو، کل یہ وقت ہاتھوں سے چلا جائے گا تو پھر کوئی نیکی نہیں ہو سکتی، پھر کوئی نیکی نہیں ہو سکتی. اس لیے ان دو نعمتوں کی موجودگی سے تو کا فائدہ اٹھاؤ، اس کو غنیمت سمجھو اور جو کر سکتے ہو کر لو، یہ زندگی طرح طرح کے تجربات میں ضائع نہ ہو جائے. ہم جب بچہ ہوتا ہے، جب بچہ ہوتا ہے تو وہ تو بچہ ہوتا ہے، کوئی اس کے اوپر نسبت نہیں ہوتی، لیکن جب انسان جوان ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، تو اب وہ سارا جوانی کا زمانہ انسان ادھر پڑھنے میں، پڑھانے میں، اس میں ملازمت میں، اپنے آپ کا کیریئر بنانے میں، شادی ہوئی، شادی کے بعد بچے ہوئے، ان کی دیکھ بھال، یہ زمانہ جوانی کا انسان کا بڑی ہنگامے کی نظر ہو جاتی. یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہو کہ ٹھیک ہے یہ کام بھی فرائض میں داخل ہے، ملازمت ہے، تجارت ہے، گھر بار چلانا ہے، شادی کرنا ہے، اپنے بچوں کو پالنا ہے، یہ سب فرائض میں داخل ہے، اس کے ضروری ہے. لیکن یہی تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس ہنگامے میں، اس کاموں کے ہجوم میں تم اللہ کو مت بھولنا، آخرت کو مت بھولنا. اللہ تعالیٰ کے احکامات وہ تمہیں اس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ تم اپنے اعمال کو اور اپنے اوقات کو صحیح کرو. کسی کو فرمائے ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اکثر لوگ تسلیم نہیں کرتے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، وہ رب تمہارا وہ زبردست ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، اس پر بھروسہ کرو اور اس پر یقین رکھو، انشاءاللہ وہ تمہیں کسی مشکل میں ڈالنے والا نہیں. قرآن کریم میں اسی کو فرمایا وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان، دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان. ارے بھائی حدیث شریف میں فرمایا کہ مال تمہارا کون سے کام آتا، وہ مال تمہارا کام آئے گا جو تم نے کھا لیا، تمہارے کام آ گیا، جو تم نے پہن لیا وہ تمہارے کام آ گیا، جو تم نے خرچہ کر دیا اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ دیا وہ کام آ گیا، باقی مال تو سب دوسروں کے کام آ گیا. آتا ہے کہ نہیں آتا؟ سب دوسرے کے کام. آدمی کہتا ہے میرا بینک بیلنس، میری فیکٹریاں، میری دکانیں، وہ ادھر بھی ہے، اس شہر میں بھی ہے، اس ملک میں بھی ہے. ارے بھائی اس کا فائدہ اٹھا کون رہا؟ جتنا کھانا اس نے کھانا ہے وہ کھائے گا، جتنے کپڑے اس نے پہننے وہ پہنے گا، اور کتنا اس نے کرنا کیا. اور آج ہمارے یہاں دیکھیے، ہم ایک گھر لے کے فارغ ہوتے ہیں تو دوسرے گھر کی فکر شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ ضرورت نہیں ہوتی. دھوکا یہ ہے نا، یہ دھوکا. قرآن کریم نے فرمایا ممن حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی سب دھوکے کا سامان. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کسی امتوں کے اندر اللہ نے بڑی بڑی لمبی لمبی عمریں دی ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کے قوم میں تو دونوں سالوں خود حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1290 سال. تو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ یہ کسی اور نبی کے زمانے کا. انہوں نے آ کر کہا، ایک عورت آئی، اس نے آ کر کہا کہ میرا بچہ 300 سے 250 سال کی عمر میں مر جاتا ہے. جو بھی بچہ میرا پیدا ہوتا ہے وہ 250 سے 300 سال کی عمر میں اس کی موت آ جاتی ہے. تو آپ میرے لیے دعا کریں، آپ اللہ کے نبی ہیں، کہ میرے بچے کو کچھ عمر تو دے، تو بےچارہ 250 سے 300 سال میں ختم ہو جائے، اس کو دنیا میں کوئی دیکھنے کی نوبت ہی نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، ارے اس عورت کو کہا کہ تو کس چکر میں پڑی ہے، ایک نبی آنے والے ہیں، آخری نبی، ان کی جو امتی ہوں گی ان کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی. ان کی امتوں کی عمر، امتیوں کی عمر کتنی ہوں گی؟ 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی. تو وہ تو 250 سال کو تم کہہ رہی ہے عمر کم عمر ہے، اور بچہ 250 سال میں مر جاتا ہے، اب دعا کرے اس کی عمر لمبی ہو جائے. تو وہ عورت اتنی حیران ہوئی، وہ عورت کہنے لگی کہ کیا آخری نبی کی امت میں 60 سے 70 سال عمریں ہوا کریں گی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں حضرت نوح علیہ السلام. انہوں نے کہا کہ پھر تو وہ لوگ رہنے کے لیے گھر ہی نہیں بنائیں گے. اس عورت نے کیا کہا کہ پھر تو وہ لوگ رہنے کے لیے گھر ہی نہیں بنائیں گے. اس نے سوچا کہ 4 سال تو یوں گزر جائیں گے اس کی زندگی کے چٹکی ہو جاتے ہوئے، ان کو رہنے کے گھر کی کیا ضرورت. اور یہاں دیکھ لو کیا حالت ہے، انسان کو دو دو گھر نہ کافی ہو رہتی ہے، تو گھر نہ ناکافی ہے، اور جائیداد کی جائیداد ناکافی ہے. ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے ہزار سال رہنے کے لیے دنیا میں آئے. یہ ہے دھوکا، ومن حیات الدنیا الا، یہ ہے دھوکا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دھوکے سے بچائے، آخرت پر ہمیں نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی آخرت کو، اپنی موت کو اور اپنی زندگی کو ہمیں اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کی توفیق عطا فرمائے. آخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگلے ہفتے میرا سفر ہے انشاءاللہ، تو اگلے ہفتے انشاءاللہ درس نہیں ہوگا. دعا فرما لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بھی میرا تو نہیں ہوگا، لیکن متبادل حضرت امام صاحب صاحب کا درس ہوگا انشاءاللہ، مولانا محبوب علیہ صاحب کو معمول متبادل. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم انا نسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم انا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم کو قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سر کی سنتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ شام کے لوگوں پر شدید بمباری ہو رہی ہے، لاکھوں بچے، عورتیں، مرد یا اللہ شہید ہو چکے، لاکھوں کروڑوں انسان اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملکوں کی طرف ہجرت کر گئے. یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما، قوت پیدا فرما،
طاقت پیدا فرما، یا ارحم الراحمین مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما، قوت اور طاقت پیدا فرما، شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ اس طرح کے ہر قسم کے سانحات سے ہم سب کی حفاظت فرما، ان سب کی یا اللہ جو لوگ اس طرح 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 کی پریشانیوں میں ہیں ہم سب کو مدد کی توفیق عطا فرما، ان کے مدد کو پہنچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو یا اللہ ہدایت عطا فرما، ان کے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد. Thank you.